بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على رسوله الكريم. من بعد، آج بتاریخ 22 دسمبر 2014 گروپ سوال شیخ مقصود حفظہ اللہ سے جوابات سیریز SSMS 59 نشر ہونے جا رہی ہے، امید کے بغور سماعت فرمائیں گے. گروپ نمبر 4 سے ساتھی سوال کرتے ہیں کہ نماز میں امام کے پیچھے فاتحہ نہ پڑھنے والے دلیل دیتے ہیں کہ جب قرآن مجید کی آیت ہے کہ جب قرآن مجید کی تلاوت کی جائے تو اس کو خاموشی کے ساتھ سنا جائے، تو ان حضرات کا جواب کیسے دے سکتے ہیں جبکہ حدیث میں ہے کہ سورہ فاتحہ کے بغیر نماز نہیں ہوتی.
بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمد للہ رب العالمین، وصلی اللہ علی نبینا محمد وعلی آلہ واصحابہ اجمعین. اس کا جواب یہ ہے کہ قرآن مجید کو سمجھنے کے لیے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث کا دیکھنا بہت ضروری ہے، اس لیے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر قرآن مجید نازل ہوا اور اللہ تبارک و تعالی نے آپ کو کیا بیان فرمایا، تاکہ آپ قرآن کو لوگوں کے سامنے بیان کریں. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے قول اور اپنے عمل دونوں سے قرآن مجید کی تفسیر بیان کی. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ اختیار حاصل تھا کہ قرآن کے جس عام کو خاص کر دیں اور جس خاص کو عام کر دیں، جیسا کہ اس کی بہت سی مثال ہے. مثال کے طور پر قرآن مجید میں نماز قصر کو خوف کے ساتھ خاص کیا گیا ہے، لیکن اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا عمل کیا ہے، وہ عام رہا ہے کہ وہی سفر نہیں جس میں مسلمانوں کو خوف ہو، نہیں وہ سفر بھی جس میں مسلمان بہت ہی امن کے ساتھ ہو. جیسے آپ صلی اللہ علیہ وسلم جب حج کے موقع پر جا رہے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے قصر کیا تھا، حالانکہ بالکل امن کا سفر تھا. تو اسی طریقے سے قرآن مجید کی یہ آیت جو ہے وہ عام ہے، ان چیزوں سے خاص کیا جائے گا جو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے ہیں، ان میں بھی سورہ فاتحہ ہے. ایمان کے پیچھے سورہ فاتحہ پڑھی جائے گی، باقی دیگر چیزوں کے لیے خاموش رہا جائے گا. اور خود وہ لوگ جو اس بات پر اعتراض کرتے ہیں وہ خود بھی اس آیت کو عام نہیں مانتے، مدرسے میں بچے پڑھتے رہتے ہیں، سارے کے سارے بچے پڑھتے ہیں، جو بچہ پڑھتا ہوتا ہے خاموش سنتے رہتے ہیں، ارے پڑھتا رہتا ہے نا، آواز پڑھتا ہے. ایسے بہت سی جگہ قرآن خوانی کے لیے جہاں بچوں کو بھیجتے ہیں، سارے کے سارے بچے پڑھتے رہتے ہیں. اس کا مطلب کہ آپ کے نزدیک بھی یہ چیز کیا ہے، عام نہیں ہے اپنے مانن بلکہ خاص ہے. جی
اگلا سوال ہے، ساتھی نے ایک پوسٹ بھیجا ہے جس پوسٹ کے اندر حدیث کے مطلب جو نماز مغرب سے پہلے دو رکعت سنت پڑھنے کی ہے اس کو حدیث کا مسئلہ بتاتے ہوئے لکھا گیا ہے کہ حدیث اور آثار سے ثابت ہے کہ مغرب کی نماز سے پہلے دو رکعت پڑھنا مسنون نہیں ہے، اس کا ترک کرنا افضل ہے کیونکہ آن صلی اللہ علیہ وسلم نے خود انہیں سنت سمجھ کر پڑھنے کو مکروہ جانا ہے، اور یہ صرف ابتدا ہی میں پڑھی جاتی تھی. حوالہ دیا ہے کہ بخاری جلد نمبر 1 صفحہ نمبر 157، سنن ابو داؤد جلد نمبر 1 صفحہ نمبر 182، اور بہت ساری کتابوں کا حوالہ دیا گیا ہے. اور اس کی مخالفت کرتے ہوئے لکھا گیا کہ لیکن ان احادیث اور آثار کے خلاف بغیر مقلدین کی ناقص تحقیق یہ ہے کہ مغرب کی نماز کے پہلے دو نفل پڑھنا سنت ہے. صرف یہی نہیں بلکہ انہیں سنت نہ سمجھنے والا ظالم اور بدعتی ہے. فتاوى علماء الحدیث جلد نمبر 3 صفحہ نمبر 232. اس کی وضاحت کا
بسم اللہ الرحمن الرحیم. دیکھیے یہ پوسٹ جھوٹ کا پلندہ ہے، ان اللہ کے بندوں کو جھوٹ بولتے ہوئے اللہ کا خوف نہیں آتا. بخاری شریف سے کوئی یہ ثابت کر سکتا ہے، یہ بخاری شریف سے کسی بھی نسخے سے کوئی یہ ثابت کر سکتا ہے کہ ہاں بخاری شریف میں اس کو منسوخ کہا گیا ہے، یا بخاری شریف میں اس کا نہ پڑھنا بہتر کہا گیا ہے، جبکہ بخاری شریف کے اندر ایک سے زائد حدیثیں. حضرت انس بن مالک کی روایت ہے، حضرت عبداللہ المزنی کی روایت ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت عبداللہ کی روایت ہے، صلو قبل المغرب رکعتین جو چاہے. اور بعد میں کراہیت ان یتخذ الناس سنہ، اس سے آپ نے لمن شاہ سے کہہ دیا، اس لیے تاکہ اس سے لوگ سنت لازمہ جیسے سنت موقع ویسے نہ قرار دیں. بخاری شریف کی دوسری روایت ہے، بین کل اذانین صلاۃ، ہر دو اذانوں کے درمیان کیا ہے، کوئی نہ کوئی نماز ہے. یعنی اس سے بڑا کیا ہے، اذان اور اقامت جمہور محدثین کا، جمہور کی تمام شرح کا. حضرت حضرت کہتے ہیں کہ اس پر تمام شرح نے حدیث کے سارے ان کا یہی ہے کہ اس سے مراد استقامت ہے، وہ دوسری اذان ہے. عیب نہیں ہے. صحیح بخاری میں حضرت انس بن مالک کی روایت ان اللہ کے بندوں کا نظر نہیں آئی تو وہ بیان فرماتے ہیں کہ جب اذان ہوتی تھی مغرب کی تو کبار صحابہ جلدی جلدی اس کا سہارا لیتے تھے. کس کا؟ ستون ہوتا تھا کہ اس کے پیچھے نماز پڑھیں. آپ صلی اللہ علیہ وسلم آتے تھے اور دیکھتے. عیب نہیں ہے. اس طریقے سے عقبہ ابن عامر کی روایت ہے. تو ایک سے زائد صحابہ کرام کی روایت ہے. اسی لیے بہت سے علماء احناف نے بھی اس کو سنت مانا ہے. انہیں میں سے مولانا شبیر احمد صاحب عثمانی رحمہ اللہ اپنے کتاب فتح المنعم کے اندر رکھتے ہیں بغیر اس کو مانے چارہ نہیں ہے. اس کو بغیر مانے ہوئے چارہ نہیں ہے. تو یہ کہنا کہ ہاں بھائی یہ منسوخ ہے. احناف کا مسئلہ یہ ہے کہ جو چیز جو ان کے خلاف پڑے وہ کیا ہے؟ منسوخ ہے. ایک چیز. دوسری چیز ہمارے ساتھ انہوں نے ٹھیکہ لے لیا ہے. کبھی کبھی بات زبان سخت نکل جاتی ہے. ٹھیکہ لے لیا ہے کہ جتنی حدیثیں غیر مقبول اور ضعیف ہیں ان کو لے کر کے قرآن مجید کی آیات کا بھی اہتمام نہیں کریں گے, حدیث رسول کا بھی اہتمام نہیں کریں گے. مثال کے طور پر اسی سے متعلق یہی روایت صحیح بخاری صحیح مسلم کتب سکہ کے اندر موجود ہے کہ مغرب بین کل اذان میں صلاح بین کل بین ہر ان روایت ہے. البتہ ایک روایت آئی ہوئی ہے مسند بزار کے اندر جس کے اندر ہے الا المغرب. الا المغرب تمام محدثین کہتے ہیں الا المغرب یہ زیادہ شاذ ہے. اس کو حیان ابن عبیداللہ بیان کرتے ہیں. وہ مختلف راوی تھے اور ضعیف راوی تھے. بذات خود ثقہ تھے. وہ بذات خود صدوق تھے. اس لیے کہ سچے ہونے کا کسی کے یہ معنی نہیں کہ وہ قابل اعتماد بھی ہو. اختلاف کے بعد انہوں نے اس روایت کو نقل کیا ہے. ایسا نہیں. اسی لیے امام دارقطنی ہے اور جن علماء کا اہل حدیث پر علماء کی نظر ہے ان لوگوں نے اس حدیث کو کہا جائے قرار دیا. تو کہنے کا مطلب ہے کہ وہ لوگ صحیح حدیث کو چھوڑ دیں گے, غیر حدیث کے پیچھے پڑ جایا کرتے ہیں. تو آخر صحیح حدیثوں کو چھوڑ کر کے غریب حدیث کسی کو نہیں بجاتی تو اور کیا ہے؟ آپ لوگوں کی جو سختی ہے صحیح حدیث کی مخالفت ہے, صحیح حدیث کو غیر معمول قرار دینا ہے. اسی کے بعد علماء اہل حدیث کے اندر سختی آتی ہے. آپ کے اسی عمل کو آپ کے اسی تصرف کو بدعت کہا کرتے ہیں. کہیں گے نہیں. یہ نہیں کہ اگر کوئی نہیں پتا مجھے بدعتی کہیں گے. یہ کیا ہے؟ جائز ہے. جائز مطلب سنت ہے, مستحب ہے. اگر کوئی پڑھتا ہے تو اچھا ہے, اگر کوئی نہیں پڑھتا اس کے اوپر کوئی گناہ نہیں ہے. ایسے سے ابو داؤد کا حوالہ دیا ہے. اس کے اندر حضرت عبداللہ بن عمر کی روایت ہے کہ ہم نے کسی کو یہ پڑھتے نہیں دیکھا, لیکن اس میں ایک راوی شعیب یا ابو شعیب ہے جن کی روایتیں منفرد ہیں تو قابل اعتماد نہیں ہے. قابل اعتماد ہونے کی دلیل یہ بھی ہے کہ خود وہی روایت بے نہیں انہی الفاظ سے. حیان ابن عبیداللہ عن عبداللہ ابن بریدہ عن ابیہ عن ابیہ یہی روایت بے نہیں جی نہیں. آپ دیکھیں تو دار قطنی کے اندر موجود ہے. اس کے اندر وہی تھے کہ جو ہے بریدہ جن سے روایت کیا وہ مغرب کی سنتیں پڑھا کرتے تھے. اور دار قطنی میں بالکل اسی سنت کے ساتھ مروی ہے کہ حضرت عبداللہ ابن عمر کبھی بھی چھوڑا نہیں کرتے تھے. نہیں. اس کا مطلب یہ ہے کہ حضرت عبداللہ ابن عمر سے جو مروی سنا ابو داؤد میں روایت کیا ہے؟ ضعیف ہے. ہم نے کسی کو پڑھتے نہیں دیکھا ہے نا. اس لیے کہ خود جب یہ ثابت ہو گیا اور اسی روایت پر جس طرح آپ اعتماد کر کے اس حدیث کو بخاری شریف کی حدیث کو آپ جو ہے خاص کر رہے ہیں یا منسوخ کر رہے ہیں وہی سے نہ بالکل گئے نہیں سنن دار قطنی کے اندر ہے. اور اس نے جو ہے عبداللہ ابن عمر کسی بھی حالت میں چھوڑا نہیں کرتے تھے مگر اس پہلے جو سنتے. تو یہ چیز آپ کو نظر آ گئی, یہ چیز نظر نہیں آئی. اس کا مطلب کیا ہے؟ جو چیز آپ کے مزاج کے مطابق ہے اسے آپ نے قبول کر لیا, اور جو آپ کے مزاج کی فکر کے خلاف اسے آپ نے رد کر دیا. تو ہوا پرستی نے اس پرستی ہے اور کیا. یہی تو ہوا پرستی نے اس پرستی ہے.
اگلا سوال ہے ساتھی پوچھتے ہیں کہ نفاس کی ایام یعنی 40 دن کے دوران عورت سے ہمدستری کرنا منع ہے, اگر کوئی ایسی حرکت کر بیٹھ جائے تو اس کا کیا گناہ ہے اور اس کا کیا کفارہ ہے؟
یہ بات یہ گناہ ہے کبیرہ میں داخل ہے, اس کے لیے توبہ اور استغفار ہے. اور اگر حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ عنہ کے اس فتوے کے اوپر عمل کر کے جو مرفوع حدیث سنا ابو داؤد میں ہے نقل کی ہے, اگر کوئی شخص نصف دینار یا ایک دینار صدقہ کرنے کا ہے جیسے 40 ریال 50 ریال تو یہ بدعت ہے.
اگلا سوال ہے ساتھی پوچھتے ہیں کہ میں نے مولانا طارق جمیل صاحب سے سنا ہے کہ وہ کہتے ہیں اپنے بیان میں کہ سب سے پہلے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی نماز جنازہ اللہ تعالیٰ نے پڑھائی ہے, کیا یہ صحیح ہے؟
حدیث تک سزائی پر موضوع ہے, اس سے پہلے بار بار یہ سوال آ چکا ہے, ایسے نہیں ہے. نعوذ باللہ من ذلك, کی اللہ تبارک و تعالیٰ کے ساتھ بے ادبی ہے کہ وہ بھی نماز جنازہ پڑھا پڑھا ہے. نعوذ باللہ من ذلك, اللہ کو بھی ان لوگوں نے مکلف بنا دیا بندوں کے طریقے سے کہ وہ بھی نماز وغیرہ پر عمل کیا کرتے ہیں. اولا تو حدیث موضوع اور منبرحت ہے, اللہ تعالیٰ ہمیں یہ اور ساری جنوب صاحب کو توفیق دے کہ سخت باتی لوگوں کو بتلائیں.
گروپ نمبر چار سے اگلا سوال ہے, ساتھی پوچھتے ہیں شیخ صاحب عوابین کی نماز کا طریقہ بتا دیں, میں کم سے کم کتنی رکعت پڑھ سکتے ہیں, اور مجھے کسی نے بتایا ہے کہ مغرب کے دو سنتوں کے بعد چار نفل ایک نیت سے پڑھ لینا تو چل جائے گا, برائے مہربانی اس کی تفصیل بتا دیں.
دیکھیے صلاۃ الاولین جو مغرب اور عشاء کے بیچ میں پڑھی جانے والی نماز کہی جاتی ہے, اس کی سند ضعیف اور سخت ضعیف ہے. جسے تفصیل درکار ہو علامہ البانی رحمۃ اللہ کی مجلد الاول سلسلہ حضرت ضعیفہ اٹھا کر کے دیکھ لے, وہ سخت ضعیف ہے. البتہ حدیث شریف میں حدیثوں کے اندر صلاۃ الاولین یا صحیح حدیثوں میں صلاۃ الاولین جس کو کہا گیا ہے وہ چاشت کی نماز ہے. وہ چاشت کی نماز ہے. آپ صلاح صلاۃ الاولین مہینہ فرمدن فرسان, یعنی صلاۃ الاولین کا وقت کون ہے؟ جب ریت کی گرمی کی وجہ سے اونٹ کا جو بچہ ہوتا ہے اس کے پیر یا اس کے بیٹھنے کی جگہ جو وہ جلنے لگے, اونٹ کے بچے جلنے لگے. اور اگر یہ مانا جائے کہ ہاں بھائی صلاۃ الاولین چاشت کی نماز ہے تو اس کا کوئی الگ سے طریقہ نہیں ہے. دو رکعت نفل جو عام طور پر جیسے پڑھی جاتی ہے وہ پڑھی جائے گی, اور اس کی تعداد دو رکعت سے لے کر کے آٹھ رکعت تک ہے, اور بعض روایتوں سے ذہن سے دس رکعت بھی ثابت ہوتی ہے. ہاں نہیں, دو دو کر کے. اصل چیز یہ ہے, دیکھیے جتنی نفل نمازیں ہیں اصل یہ ہے کہ وہ دو دو کر کے ہیں, اللہ یہ کہ کسی حدیث سے اس کی تخصیص ہو جائے. صلاۃ اللیل و نہاری مثنا مثنا, مثال کے طور پر ظہر کی جو چار سنتیں ہیں وہ حدیث سے ثابت ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے چار رکعت ایک ساتھ پڑھنے کی بھی ترغیب دی ہے. تو جس بارے میں نص وارد ہوگا وہ تو چار پڑھی جائیں گی, ورنہ جتنی نفل نمازیں ہیں وہ کیا ہے؟ دو رکعت کر کے پڑھی جائیں گی. جیسے قرآن ترمذی میں روایت ہے, الصلاۃ رکعتین وفی کل رکعت
تبرک. اگلا سوال ساتھی پوچھتے ہیں کہ کیا بطخ کھانا جائز ہے؟
نہیں, دیکھیے میں نہیں سمجھتا کہ بطخ کی حرمت کی کوئی وجہ ہے. سنا ابو داؤد نے حضرت عبداللہ بن عباس کا مشہور قول ہے کہ آپ مسلم جب مدینہ عرب میں تشریف لے آئے تو وہاں کے کچھ لوگ اپنی طرف سے بعض جانوروں کو حلال بعض جانوروں کو حرام کہتے تھے, تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے آ کر کے کچھ چیزوں کو حلال کیا, جو حلال ہے وہ حلال ہے, کچھ چیزوں کو حرام کیا, اور جس پر خاموش رہے ہیں وہ کیا ہے؟ ہمارے لیے اس کی اجازت ہے, ہے نا؟ تو آج صلی اللہ علیہ وسلم کے بطخ ہے, کبوتر ہے, اس کے بارے میں کچھ وارد نہیں ہے, مور ہے, اس کے بارے میں کچھ وارد نہیں ہے, اور جن چڑیوں سے منع کیا ہے یعنی جو پنجوں سے پکڑ کر کھاتے ہیں وہ اس میں بھی داخل نہیں ہے. اسی لیے حاضر حضر رحم اللہ صراحت کے ساتھ فتح الباری وغیرہ میں کہا ہے کہ بچک وغیرہ کھانا جائز ہے.
اگلا سوال ہے ساتھی پوچھتے ہیں کہ کیا اس طریقے کی کوئی حدیث موجود ہے کہ جس میں ہے کہ سنترے کا استعمال کیا کرو کیونکہ یہ دل کو مضبوط بناتا ہے؟
مجھے کوئی ایسی حدیث یاد نہیں ہے سنترے کا کس بارے میں, ہے نا؟ سنترا کس کا ترجمہ کر رہے ہیں, کس لفظ کا ترجمہ کر رہے ہیں, آیا اس وجا کا یا کس کا ترجمہ کر رہے ہیں, ہے نا؟ ظاہر بات مطلب کون طلب ہے جو حدیث میں واری جاتی ہے.
اگلا سوال ایسا بھی پوچھتے ہیں کہ روزی میں برکت کے لیے حدیث کے حوالے سے کوئی دعا موجود ہے؟
بالکل خاص دعا ایسی نہیں ہے, البتہ حضرت عباس سے اللہ مبارک نا سے مارا رکھنا وکنیہ وکنیہ نہیں, اس قسم یہ ہے. اور ویسے بھی انسان اپنی زبان میں اللہ تعالیٰ سے روزی کی برکت سے دعائیں کر سکتا ہے. جی عمل تو ظاہر بات ہے, صدقہ کرنا ہے, ہے نا, صلہ رحمی کرنا ہے, یہ روزی میں برکت سے اسباب ہے.
اگلا سوال ہے ساتھی پوچھتے ہیں ہم اللہ سے کیسے ڈریں؟
نہیں اللہ تبارک و تعالیٰ سے ڈرنے کے لیے یہ موضوع بڑا تفصیل طلب ہے. خلاصہ یہ ہے کہ اس سلسلے میں ہمیں چند قدم اٹھانا چاہیے. ایک قدم تو یہ ہے کہ اولا اللہ تبارک و تعالیٰ کی عظمت پر ہم غور کریں کہ وہ ذات کتنی عظیم ہے. خصوصی طور پر قرآن مجید کا تدبر سے اور غور سے جیسے ہم مطالعہ کریں, اس میں جب ہمیں آئے گا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے کس طریقے سے بعض گناہوں پر ہے نا لوگوں کی گرفت کی اور کیسے ایسے اچھے لوگوں کو طاقتور لوگوں کو ہلاک کیا, اور یہ بسا اوقات اللہ تبارک و تعالیٰ اپنے مقرر بندوں کو بھی ان کی بعض بشریتی بشری لذات کے اوپر ہی اللہ تعالیٰ ان کی گرفت کیسے کرتا ہے, ایسے نہیں ہے. اسی طریقے سے ہم صحابہ کرام تابعین اور علماء کے قصوں کو پڑھیں تو اس طریقے سے بھی ہمارے لیے اندر یقین پیدا ہوگی.
اگلا سوال ہے ساتھی نے ایک پوسٹ بھیجا ہے جس پوسٹ کے اندر لکھا گیا ہے بادشاہ مظفر ابو سعید جس نے سب سے پہلے باقاعدہ محفل میلاد منعقد کی اس کے بارے میں نزدیوں کا جھوٹ سامنے آ گیا. نزدی کہتے ہیں کہ یہ بادشاہ جاہل عیاش اور بدقدمش فاسق و فاجر تھا, لیکن تاریخ کیا کہتی ہے؟ ابن کثیر کا حوالہ دیتے ہوئے کہتے ہیں کہ ابن کثیر اپنی کتاب البدایہ والنہایہ میں فرماتے ہیں بادشاہ ابو سعید مظفر کو ربیع الاول میں میلاد شریف منایا کرتا تھا اور بہت بڑی محفل میلاد کا انعقاد کیا کرتا تھا. یہ بادشاہ بڑا بہادر دلیر عقل مند اور صاحب علم تھا. اللہ تعالیٰ اس پر رحم فرمائے اور عزت کا ٹھکانہ نصیب فرمائے. حوالہ دیا گیا البدایہ والنہایہ.
اصل چیز یہ ہے کہ خود بھی آپ نے یہ مان لیا کہ محفل میلاد کو اس نے ایجاد کیا ہے کہ نہیں ہے. محفل میلاد اس کا مطلب یہ ہے کہ 300 سال 400 سال تک محفل میلاد کا وجود نہیں تھا. جب 300 400 تک اس کا مطلب کیا ہے؟ وہ بدعت ہوگی. اور کوئی بھی ہے نا شریف یا نجدی یا اہل حدیث کے لیے اس سے بدقماش اور یہ الفاظ سے یاد نہیں کرتا. یہ صرف آپ لوگوں کی یا آپ کی طریقے سے طریقے سے آپ جاہل ہیں ہے نا, کابل میں گدھے بھی ہوتے ہیں. ہمارے یہاں جا کے لوگ جذباتی ہیں جو اس کی باتیں کہہ جاتے ہیں, لیکن کوئی سمجھدار اہل حدیث عالم اس قسم کی کوئی بات نہیں کیا ہوگا جس طریقے سے آپ نے اس کو عام کر دیا ہے نا. خلاصہ یہ ہے کہ وہ آدمی چاہے نیک رہا ہو چاہے جو, اصل چیز یہ ہے کہ یہ چیز جسے قرون اولا کے اندر وہ قرن جن کے بارے میں آپ نے اشارہ فرمایا کہ وہ بہتر ہے نا, خیر و قرون قرن سم الذین علوم یہ بہتر کیوں ہے؟ اس لیے کہ ان قرون میں ان صدیوں میں سنت کا رواج رہا ہے, سنت کو غلبہ رہا ہے اور بدعتیں کم اور بہت کم رہی ہیں. کافی ہے کہ اس زمانے میں کوئی مل جاتی.
اگلا سوال ہے گروپ نمبر 5 کے ساتھ سوال کرتے ہیں کہ کیا خطبہ جمعہ یا جمعہ کی نماز زوال سے پہلے ادا کی جا سکتی ہے یا نہیں؟
دیکھیے اس سلسلے میں اہل علم کا اختلاف ہے. امام القیم رحمہ اللہ نے اس کے اوپر بڑی لمبی بحث کی ہے. علامہ البانی بھی اسی طرف گئے ہیں. اس طرف کی بعض دو حدیثوں کے عموم سے پتہ چلتا ہے, حدیثوں کے عموم سے پتہ چلتا ہے اور صحابہ کے عمل سے پتہ چلتا ہے کی جمعہ کی نماز زوال سے پہلے پڑھی جا سکتی ہے. حدیثوں کے عموم سے اس طریقے سے کہ شیخ ابن عثیمین رحمہ اللہ نے یہ کہا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جمعہ کو 12 گھنٹوں میں تقسیم 24 گھنٹے میں تقسیم کیا ہے. کتنا؟ جمعہ کے دن کو 24 گھنٹے, یعنی 24 گھنٹے جس سے آج کل ہوا کرتا ہے. تو انہوں نے کہا کہ پہلے گھڑی میں جو جاتا ہے اس کو دوسری گھڑی میں گائے, تیسری گھڑی میں بکرا, چوتھی گھڑی میں مرغا, اور پانچویں گھڑی میں انڈا, اور چھٹی گھڑی میں کیا ہوتا ہے کہ بات نہیں سر, صرف جب امام آ جاتا ہے تو فرشتے دفتر بند کر کے بیٹھ جاتے ہیں. اب آپ حساب لگائیں کہ یہ چھٹی گھڑی وہ تقریباً جا کر کے 11 ساڑھے 11 اسی کے قریب آئے گی. تو اس سے بھی استدلال کیا ہے کہ مسلمانوں نے کہ جمعہ کی نماز زوال سے پہلے پڑھی جا سکتی ہے. دوسری چیز نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا جیسا کہ سنن کے اندر ہے کہ جو شخص اگر عید کے دن جمعہ ہو تو اگر عید کی نماز پڑھ لیتا ہے تو جمعہ اس پر سے تاخیر ہے نا, جمعہ اس پر سے تاخیر ہے. تو اس کا مطلب کیا ہے کہ اس کا مطلب یہ ہے کہ عید اس دن کا جمعہ اس دن کیا ہوا, عید کے قائم مقام ہوا. اس سے بھی معلوم ہوا کہ وقت سے پہلے جمعہ کی نماز پڑھی جا سکتی ہے. اور مصنف وغیرہ میں حضرت عبداللہ ابن ہاں حضرت ابو بکر صدیق کا حضرت عمر فاروق کا یہ عمل ہے کہ انہوں نے جمعہ کی نماز زوال سے پہلے ہی کر لی ہے.
جو نہ ماننے والے ان کی کیا بلا ہے نا کہ جو جائز نہیں مانتے ہیں زوال سے پہلے؟
اصل میں اس میں یہ ہے کہ جو ہے اولن تو جمعہ کیا ہے ظہر کا بدل ہے اور ظہر کی نماز زوال سے پہلے جائے نہیں. ایک چیز. دوسری چیز یہ ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا عمل جو رہا ہے وہ عام طور پر کیا رہا ہے؟ وہ زوال کے بعد بھی رہا ہے.
اگلا سوال ہے گروپ نمبر 6 سے. ساتھی سوال کرتے ہیں, ساتھی نے ایک پوسٹ بھیجا ہے. اس پوسٹ میں پتہ نہیں کوئی مولانا صاحب ہیں جو اپنے شاگردوں اور اپنے سامعین سے مخاطب ہوتے ہوئے کہتے ہیں کہ اللہ رب العالمین ہر جگہ ہے, اس کی دلیل دے دیتے ہیں کہ کہاں پر قرآن مجید میں موجود ہے کہ اللہ تعالیٰ صرف عرش پر ہے اور دوسری جگہ پر موجود نہیں ہے. کیسے سے کیا جواب دیں گے
بھائی؟ دیکھیے ہم نے جو اس پوسٹ کو سنی ہے بڑا افسوس ہوا. اگر کوئی سچا لگ زبان نکل جائے, یہ بازیگر لوگ اس طریقے سے لوگوں کو دھوکہ دیتے ہیں. اصل میں قرآن مجید میں کیا واری ہے؟ الرحمن علی العرش استوى اَأَمِنْتُمْ مَنْ فِي السَّمَاءِ اَأَمِنْتُمْ مَنْ فِي السَّمَاءِ ہے نا. اور حدیثوں سے اس کی بکثرت حدیثوں سے اس کی تائید ہوتی ہے. اس سے کیا مراد ہے کہ اللہ تبارک عرش پر ہے. اب اس سے زیادہ آپ یہ ثابت کرنا چاہتے ہیں کہ ہر جگہ, تو آپ دلیل نہیں, ہم سے بھی دلیل مانگتے ہیں. یہ سوچنے کی بات ہے. ہم یہ کہتے ہیں کہ ہاں بھائی قاری صاحب گھر میں ہیں. اب اگر کوئی آدمی کہتا ہے قاری صاحب گھر میں بھی ہیں باہر بھی ہیں, تو باہر رہنے کی دلیل لے آئے کہ نہ لے آئے؟ کہ نہیں باہر آنے کی دلیل. تو جب قرآن مجید میں اور حدیث میں یہ وارد ہے کہ کیا ہے, اللہ تعالیٰ عرش کے اوپر ہے, اللہ تعالیٰ آسمان پر ہے, تو اس کا مطلب یہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے لحاظ سے جہا کے لحاظ سے کس طرف ہے؟ اوپر کی طرف ہے کہ نہیں ہے؟ اب آپ اگر ثابت کرنا چاہتے ہیں کہ اللہ ہر جگہ, اس کے لیے کوئی واضح دلیل لائیے. اور جہاں تک ان آیات کا حدیثوں کا تعلق ہے, وہ ہوا معصوم عین ما کنتم, اس پر علماء نے اجماع نقل کیا ہے. اجماع نقل کیا ہے علماء نے, خاص طور پر صحابہ تابعین تبع تابعین اور محدثین کا اجماع نقل کیا ہے کہ اس سے مراد اللہ تبارک تعالیٰ اپنی مدد اپنے علم کے ساتھ ہے, اپنی مدد کے ساتھ اور اپنے علم کے ساتھ ہے. اور اگر ان آیات کو آپ سرسری نظر دیکھیں تو آپ کو بھی اس کا اندازہ ہو جائے گا. تیسری بات جو انہوں نے یہ کہی ہے کہ یہ کسی نے نہیں کہا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ہر جگہ نہیں ہے, یہ بھی سراسر جھوٹ ہے. اصل چیز یہ ہے کہ اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ کسی صحابی نے یہ تردید نہیں کیا کہ اللہ ہر جگہ نہیں ہے, کسی تابعی نے تردید نہیں کیا کہ اللہ ہر جگہ نہیں ہے. اس کی کیا ہے؟ اس وقت یہاں کوئی اختلاف تھا ہی نہیں اور نہ کوئی کہنے والا تھا. سب سے پہلے یہ فتنہ جہم ابن سطوان سے شروع ہوا ہے, صحابہ کے آخری دور میں آیا ہے اور اس نے یہ کہنا شروع کیا جو آیات صفات ہیں اللہ تعالیٰ کی صفات ہیں ان کا انکار کرنا شروع کیا. تو اس وقت علماء اس کی تردید کرنا شروع کر دیے. خود آپ دیکھیں حضرت عبداللہ مبارک رحمہ اللہ, حضرت عبداللہ مبارک یہ کون ہیں؟ امام ابو حنیفہ رحمہ اللہ کے شاگرد ہیں اور شاید ان کا انتقال 182 میں ہے, 182 میں ہے. انہوں نے صراحت کے ساتھ, علامہ البانی کہتے ہیں اس کی سند صحیح ہے, صراحت کے ساتھ یہ لکھتے ہیں کہ ہم جانتے ہیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ساتویں آسمان و اپنے عرش کے اوپر ہے. ہم ایسا نہیں کہیں گے کہ ان کے جہمیہ کہتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ یہاں زمین میں, ہم ایسا نہیں کہیں جیسے کہ جہمیہ کہتے ہیں. اس طریقے سے امام ابن کثیر رحمہ اللہ نے بھی تفسیر کے اندر لکھا ہے کہ ہم وہ نہیں کہتے ہیں جسے جہمیہ کہتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ ہر جگہ موجود ہے نا. اصل میں علماء نے اس موضوع کو جو چھیڑا ہے, کتابیں لکھی ہے اور گفتگو کرنے لگے ہیں اللہ تبارک و تعالیٰ کے عرش پر ثابت کرنے کے لیے, یہ اسی وقت ہے جب کہ معتزلہ اور جہمیہ اور بعض اشاعرہ, معتزلہ جہمیہ اور بعض اشاعرہ نے اس آیت کی تعلیل کرنا شروع کی, یا ان آیتوں کی تعلیل کرنا شروع کی جس کے اوپر اللہ تعالیٰ, جس نے اللہ تعالیٰ کے اوپر رہنے اعلیٰ علو اللہ کے علو کا ذکر ہے یا اللہ تعالیٰ کے عرش کا ذکر ہے؟ اس سے مراد کیا ہے؟ علو مرتبت اور قہر اور غلبہ ہے. تو اس وقت علماء نے اس قسم کی باتیں کرنی شروع کی اور کتابیں لکھی اور ان کی تردید کرنا شروع کیا. حتیٰ کہ امام ابو حنیفہ رحمہ اللہ سے مروی ہے کہ اگر کوئی یہ کہتا ہے کہ اللہ تعالیٰ عرش پر نہیں ہے تو وہ کافر ہے. امام ابو حنیفہ رحمہ اللہ کہ اگر کوئی اللہ تعالیٰ عرش کے اوپر نہیں ہے تو یہ کافر ہے. تو ان بزرگوں کا یہ کہنا, اس بزرگ کا یہ کہنا کہ ہاں کسی نے نہیں کہا کہ اللہ تعالیٰ عرش پر ہے, تو آپ سوال یہ ہے کہ اگر میں وہاں پر موجود ہوں تو میں پوچھا کیا آپ مانتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ عرش کے اوپر ہے؟ آپ مانتے ہیں؟ ہماری بات نہیں مانتے. مانتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ ہر جگہ ہے. اب ہر جگہ کے ساتھ گویا عرش کے اوپر بھی ہے کہ نہیں ہے؟ تو یہ کہا جائے گا کہ اللہ تعالیٰ عرش پر بھی ہے. اگر ہر جگہ ہوتا کیا کہا جاتا ہے؟ اللہ تعالیٰ عرش پر بھی ہے. بلکہ انہوں نے کہا اللہ نے کہا الرحمن علی العرش استوی, رحمان ہے اور عرش کے اوپر مستوی ہو گیا ہے. اور یہ باتیں کہنا جو کہتے ہیں کہ ان لوگوں کی جو ہے یہ غلاظت فکر ہے, جو کہتے ہیں کہ کیا اللہ تعالیٰ باتھ روم میں بھی ہے, تو یہ بات اہل حدیث نے کہی. سب سے پہلے امام باقلانی جو چوتھی صدی کے ہیں اور معتزلہ وغیرہ سے خارج مناظرے میں بڑے آگے تھے, انہوں نے بھی یہ بات لکھی ہے. بلکہ میں آج دیکھ رہا تھا اس کو, انہوں نے لکھی ہے کہ لو کان فی کل مکان لکانا فی بطن الانسان وفنه وفی الحشوش. ہم نے کہتے ہیں آج سے صدیوں پہلے علماء نے یہ بات کہی ہے, اور انہیں لوگوں کی بعض اشعریہ کی ماتریدیہ کی اور معتزلہ اور جہمیہ کی تردید ہے, جو یہ کہتے ہیں کہ اللہ ہر جگہ موجود ہے. اللہ کل حال اصل یہ ہے کہ اہل حدیث کا مسئلہ اس سلسلے میں علماء سلف کے موافق ہے. جو آدمی اس حقیقت سر کو جاننا چاہتا ہے اسے چاہیے کہ وہ علامہ زہبی رحمہ اللہ کی کتاب مختصر العلو, جس کی تحقیق علامہ البانی نے کی ہے اس کو پڑھ لیں. یا ہمارے ایک عزیز نے پاکستانی ہیں, انہوں نے کتابچہ لکھا ہے اللہ کہاں ہے, عبد الرحمان گویا پاکستان سے چھپا ہے, اس کو بھی دیکھ کر کے پڑھ لیں, حقیقت واضح ہو جائے گی.
اگلا سوال ہے ساتھی پوچھتے ہیں کہ کیا سید الاستغفار بھی دوسرے استغفار کی طرح جب چاہیں پڑھ سکتے ہیں یا کیا صرف صبح و شام پڑھنا چاہیے؟
نہیں, اس کو جب بھی چاہیں پڑھ سکتے ہیں, کہ نہیں ہے. البتہ صبح و شام پڑھنے کا جو فضیلت ہے وہ اور ہے, اور عام حالات میں پڑھنے کے لیے ظاہر بات استغفار کی فضیلت اس کو حاصل ہوگی.
اگلا سوال ہے ساتھی نے پوسٹ کیا ہے جس میں احادیث کا ذکر ہے, عنوان ہے مصافحہ کرنا. پتا نہیں چاہتی کیا بولنا چاہتے. ابن مسعود کا بیان ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھے تشہد سکھایا اور میرا ہاتھ آپ کے دونوں ہاتھوں کے درمیان تھا. ابن مالک کا بیان ہے کہ میں مسجد میں داخل ہوا تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم وہاں موجود تھے, بس حضرت طلحہ بن عبید اللہ میری جانب لکھ کے مجھ سے مصافحہ کیا اور مجھے مبارکباد دی. اور اس طرح سے نیچے قریب بیان کی گئی ہے دونوں کا ہاتھ پکڑنا. حماد بن زیاد نے عبداللہ بن مبارک کے ساتھ دونوں ہاتھوں سے مصافحہ کیا. ابو معمر کا بیان ہے کہ میں نے حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ کو فرماتے ہوئے سنا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھے اس طرح تشہد سکھایا جسے قرآن کریم کی سورت سکھایا کرتے تھے, اور اس وقت میرا ہاتھ آپ کے دونوں ہاتھوں میں تھا. اور وہ ہے اور وہ یہ ہے, میرا ساتھی پوچھنا چاہتے ہیں کہ کسی ساتھی نے انہیں یہ پوسٹ کیا اور کہتے ہیں کہ مصافحہ دونوں ہاتھ سے ہی کرنا چاہیے, ایک ہاتھ سے یہودی وغیرہ کرتے میں کیا جواب دوں؟
بھائی دیکھیے, ان حدیثوں میں سے کوئی حدیث ہے جس میں مصافحہ کا ذکر ہے؟ اور مالک کی جو روایت کیا ہے وہ صرف مصافحہ کا لگتا
ہے. ساتھی کا یہ بھی سوال ہے کہ امام بخاری نے ان حدیث کو مصافحہ کے بعد میں ذکر کیا ہے؟
امام بخاری رحمہ اللہ اصل میں کیا ہے, اول امام بخاری نے مصافحہ کا جو ذکر کیا ہے دیکھیے, اسی لیے اس نے حضرت حماد بن زید کا اثر نہیں لے آئے ہیں. حماد بن زید کا اثر نہیں لے آئے جہاں پر باب آدھا ہے باب مصافحہ کرنے کا ہے نا, اس لیے اس وجہ سے امام بخاری کا مطلب جو وہاں سے مصافحہ نہیں ہے. دیکھیے بابو مصافحہ میں حماد بن زید کا اثر نہیں لے کر کیا ہے, اور بابو مصافحہ میں حضرت عبداللہ بن مسعود کی وہ روایت لوائے ہیں کہ اللہ کے رسول مجھے تشہد سکھایا اس حال میں کہ میری ہتھیلی آپ کے دونوں ہتھیلیوں کے درمیان میں تھی. ظاہر بات آپ خود ہی سمجھیں کہ آیا اس میں مسافہ تھا یا کس نے آپ کو پکڑے ہوئے تھے. آپ اصل میں امام بخاری رحمہ اللہ کا چونکہ ان کی شرط پر کوئی ایسی حدیث نہیں ملی جس میں مسافہ کا ذکر ہو, جیسے تمام ترمذی میں ہے حضرت انس بن کے تمام تحریر کا قصاص ہو دلیت ایک نہیں ہے, یا وہ حدیث ہے جو مسلمان ملتے ہیں تو وہ مسافہ کرتے ہیں. تو چونکہ ان کی شرط پر حدیث نہیں تھی اس لیے, اور جانتے ہیں ہاتھ کو پکڑنا سفا, یہاں پر یہ ہے سفا, یہ ہے نہیں, چونکہ دونوں ہاتھ کو پکڑنا سفا یعنی مسافہ کو لازم ہے, اس لیے امام بخاری رحمہ اللہ نے وہ حدیث ابن مسعود کو اس کے اندر ذکر کیا ہے, اور وہ لوگ اس اچھی طریقے سے جانتے ہیں. البتہ جہاں تک دونوں ہاتھ سے پکڑنے کا تعلق ہے اس کے اندر حضرت حماد بن زید کا اثر لے آئے ہیں کہ انہوں نے مسافہ کیا. تو کہنے کا مطلب یہ ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث سے کسی بھی حدیث سے جو ہاتھ سے مسافہ ثابت نہیں ہے, آج سے دو آدمی وہ ایک ہی ہاتھ سے ہے, تمام تحیت التصاف الاخذ باللب, یہ نہیں کہا الاخذ باللب ہے کہ نہیں, لب اس میں جنس نہیں ہے, الاخذ باللب. تو ان دونوں حدیثوں سے دونوں بات سے امام بخاری سے یہ ثابت نہیں ہوتا ہے کہ دونوں ہاتھ مسافہ مسلم ہے جی.
اگلا سوال ہے ساتھی نے ایک پوسٹ دے رہے, یہ پوسٹ بڑی پھیل رہی ہے, جس کا عنوان ہے مبارک ہو ماہ ربیع النور. سبحان اللہ, جس میں کہا گیا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جو اس مہینے کی مبارکبادی سب سے پہلے دے گا اس پر جنت واجب ہو جائے گی.
ایسی کوئی حدیث دفتر حدیث کے اندر موجود نہیں ہے. ایک موضوع حدیث آئی ہے من بشرنی بخروج سفر, من بشرنی بخروج سفر, جو سفر کے خروج یعنی گزرنے کی مجھے بشارت دی. کیوں؟ اس لیے کہ وہ یہ ثابت کرتے ہیں سفر کا مہینہ کیا ہے, منحوس مہینہ ہے, میں ایک ربیع الاول کے داخل ہونے کی, ٹھیک ہے نا, کس طریقے دیکھتے لوگوں کو دھوکہ دیا ہے. اللہ کل حال میرے علم کے مطابق کوئی ایسی حدیث نہیں ہے, نہیں تو ہے نا, موضوع حدیث منگڑت حدیث ہے, ایک منگڑت حدیث ہے جو مجھے سفر کے فروض کی, ہو سکتا ہے اس کو انہوں نے بدل کر کے ربیع الاول کا داخلہ اس کا مفہوم لیا ہے.
اگلا سوال ہے ساتھی پوچھتے ہیں کہ کیا جسم ناپاک ہونے کے بعد کوئی پاک کپڑا 4 یا 6 گھنٹے پہننے کے بعد دوبارہ اتار دینے سے وہ کپڑا پاک رہتا ہے یا ناپاک ہو جاتا ہے, کیونکہ کپڑے کی کمی کی وجہ سے ایسا کرنا پڑا؟
کئی دیکھیں, انسان کا پسینہ ناپاک نہیں ہے, انسان کا جسم ناپاک نہیں, اور حکمی نجاست ہے. اسی لیے حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا مشہور واقعہ ہے, کہتے ابو ہریرہ آپ رکنا میں ایک بار نکلے ہوتے بھرے رس ملے تو ان کا ہاتھ پکڑ لیا, تھوڑی دیر میں راستے میں آپ رکھنا کسی سے بات کر لینے کے, اللہ کا حضرت بھرایا نے آپ رکھنا کو غافل پایا تو جلدی سے وہاں جا کر کے غسل کر کے چلے آئے. تو آپ نے کہا بھرایا تم کہاں گئے تھے؟ کہا میں غسل کرنے گیا تھا, اس لیے کہ میں نجس تھا. تو آپ نے کہا کہ مومن نجس نہیں ہوتا, یعنی تمہارا ہاتھ تمہاری نظر تمہارے ہاتھ کا تمہاری نظر تمہارے ہاتھ میں نہیں تھی, تو اگر کپڑے کے اندر کسی قسم کی نجاست نہیں لگی ہے تو وہ پاک ہے, چاہے انسان پاکی کے رقم سے پہنا ہو یا نہ پاکی کے رقم.
اگلا سوال ساتھی نے پوسٹ بھیجا ہے, جس میں لکھا ہے کہ عرب میں 900 سال سے زائد سے میلاد النبی صلی اللہ علیہ وسلم کی محفل منعقد ہوتی تھی. حوالہ دیا گیا علامہ ابن جوزی, علامہ ابن جوزی بیان المیلاد النبی میں فرماتے ہیں کہ مکہ مکرمہ, مدینہ طیبہ, مصر, شام, یمن, الغرب, شرق تا غرب, تمام بلاد عرب کے باشندے ہمیشہ سے معراج النبی صلی اللہ علیہ وسلم کی محفل منعقد کرتے آئے ہیں. وہ ربیع الاول کا چاند دیکھتے تو ان کی خوشی کی انتہا نہ رہتی, سنا کے ذکر میلاد پڑھنے اور سننے کا خصوصی اہتمام کرتے, اس کے باعث بے پناہ اجر و کامیابی حاصل کرتے رہے ہیں. ابن جوزی بیان المیلاد النبوی صلی اللہ علیہ وسلم صفحہ نمبر 58.
ہم یہ نہیں کہتے کہ ابن الجوزی نے نہیں لکھا ہے یا اس قسم کی کوئی بات نہیں رہی. اگر ابن الجوزی نے لکھا ہے تو دوسرے بہت سے علماء جیسے صاحب البدع والحوادث, ان لوگوں نے اس کی تردید بھی, فاتحانی وغیرہ نے اس کی تردید سے کتاب لکھی ہے. امام ابن الجوزی نے اگر اسے جائز قرار دیا تو فاتحانی وغیرہ نے اسے بدعت قرار دیا. لہذا اب ایسی اختلاف کی صورت ہمیں کیا دیکھنا ہوگا, ہمیں کیا دیکھنا ہے, ہمیں تو یہی دیکھنا ہے نا کہ ہاں فَإِن تَنَازَعْتُمْ فِي شَيْءٍ فَرُدُّوهُ إِلَى اللَّهِ و رسول. ہم یہ دیکھیں کہ کیا کسی صحابی نے کسی تابعی نے کسی امام نے اس کا اہتمام کیا؟ اگر ان تین صدیوں کے اندر اس کا اہتمام نہیں تو اس کا مطلب یہ کیا ہے؟ بدعت ہوگی. ہم یہ نہیں کہتے کہ لوگ ایسا کرتے نہیں, آج ہی لوگ کر رہے ہیں. تو کسی عمل کا کرنا یا کثرت سے لوگوں کا کرنا اس کے جائز ہونے کی دلیل نہیں ہے. اگر اس کے جائز ہونے کی دلیل ہے تو جو بزرگ اس کا اہتمام کر رہے ہیں مجھے لا کے دکھا دیں کہ 500 سے 600 سال تک شاید ہی کوئی قبر پکی رہی ہو, ہے نا؟ اس وقت تمہارا عمل کیا ہے؟ جائز ہوگا, بدعت ہوگا. جی
اگلا سوال ہے ساتھی, یہ حدیث بھیجیے جس کا عنوان ہے قبر اثر پر پڑا جانے والا درود آپ صلی اللہ علیہ وسلم خود سنتے ہیں. حدیث کا ترجمہ یہ ہے, حافظ ابو شیخ اسفانی فرماتے ہیں کہ ہم سب رحمان بن احمد الحج نے بیان کیا, وہ فرماتے ہیں کہ ہم سے الحسن بن الصباح نے بیان کیا, فرماتے ہیں کہ ہم سے ابو معاویہ نے بیان کیا, فرماتے ہیں کہ ہم سے احمد نے بیان کیا, اور ابو طالب سے اور حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت کرتے ہیں, اور وہ آن صلی اللہ علیہ وسلم سے روایت کرتے ہیں. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا جس نے میری قبر کے پاس درود پڑا تو میں اسے خود سنتا ہوں, اور جس نے مجھ پر درود دور سے پڑا تو مجھے پہنچایا جاتا ہے.
یہ حدیث موضوع اور منبعت ہے, امام زہبی ہیں, ابن تیمیہ ہیں, اور دیگر بہت سے علماء نے اس صراحت کے ساتھ منبعت کہا ہے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرمان نہیں ہے بلکہ یہ حدیث موضوع ہے. جی
اگلا سوال ہے ساتھی
میں,
ایک پوسٹ بھیجا ہے جیسا کہ آج کل جو ہے امام اہل الحدیث امام شافعی کانفرنس منعقد ہونے جا رہی ہے ہندوستان کے اندر, تو اس پر کسی ساتھی نے تعریف چڑھاتے ہوئے کہا کہ کبھی شواتے تھے مناظرہ کبھی امام شافعی کانفرنس, یہ کیسی دھاندلی ہے؟ غیر مقلدین دیکھو اسے بات رکھو. کیا جواب؟
صرف یہ بھی سوچنے کی بات ہے, امام شافعی سے مناظرہ کوئی کر رہے ہیں اور شوافے ان شوافے سے مناظرہ کر رہے ہیں جو کوکن کے علاقے میں موجود, اپنے کو شافعی کہتے ہیں لیکن امام شافعی کا مطلق اور امام شافعی کا عقیدہ ان لوگوں نے چھوڑے رکھا ہے. ہم تو مانتے ہیں کہ امام شافعی ہمارے امام ہیں, امام شافعی ہمارے امام ہیں, امام مالک ہمارے امام ہیں, امام ابوحنیفہ ہمارے امام ہیں, ہمارے امام ہیں, یہ سارے سارے ہمارے امام ہیں, لہذا ہم ان کی تعریف بھی کرتے ہیں, ان کی فضیلت بھی بیان کرتے ہیں, ان کو اپنا امام بھی تسلیم کرتے ہیں, ان کی خدمات کو بھی مانتے ہیں. ہم تو آپ سے یہی کہتے ہیں کہ او امام شافعی کے مسئلے کے اوپر دیکھو اللہ تبارک و تعالیٰ کے اسماء و صفات کے بارے امام شافعی کا کیا تھا, اللہ کے رسول بارے امام شافعی کا کیا مسئلہ رہا ہے, اجتہاد اور تقلید کے بارے امام شافعی کا کیا مسئلہ رہا ہے, امام شافعی کی لا تقلدونی ولا مالکا, نہ میری تقلید کرو امام مالک کی تقلید کرو. تو ہم تو اسی لیے اور خاص طور پر یہ کانفرنس وہیں پر ہو رہی ہے ہمارے خیال سے مہاسلا میں, جو جہاں پر جو وہ اپنے شافعی کہتے ہیں ان کا ڈر ہے نا, اس لیے ان کی یہ ثابت کرنے کے کہ تم ہمیں جو یہ کہنا چاہتے ہو کہ ہم اماموں کو نہیں مانتے, اماموں کے ہم گستاخ ہیں, ہم اس کو ثابت اپنی برات کا اظہار کرنا چاہتے ہیں, ہم اپنی برات کا اظہار کرنا چاہتے ہیں کہ امام شافعی رحمہ اللہ کو ہم امام مانتے ہیں, ان کے اجتہادات سے فائدہ اٹھاتے ہیں, ان کی کوششوں کو ہم قبول کرتے ہیں. جی
اگلا سوال ہے گروپ نمبر 7 کے ساتھ سوال کرتے ہیں کہ شیخ صاحب کچھ دن پہلے جنید جمشید نامی ایک دیوبندی صاحب نے مایا عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ گستاخانہ الفاظ پیش کیے اور اس کے بعد اس نے معافی مانگ لی, تو کیا ایسا معافی مانگنا جائز ہو گیا؟ کہ اسی طریقے سے اگر کوئی آدمی زنا کر لے یا چوری کرے اور اس کے بعد وہ معافی مانگ لے تو کیا اس کی معافی مکمل ہو جائے گی؟
بھائی دیکھیے گناہ دو قسم کے ہیں, ایک ہے جس کی حد متعین ہے شریعت کے لحاظ سے, شریعت کے لحاظ سے حد متعین ہے, اب جب تک وہ پکڑا نہیں جاتا اگر وہ توبہ کر لے تو اس کی توبہ قبول ہے. جیسے ایک آدمی زنا کرے, ایک آدمی اس قسم کی غلطی کرے اور وہ اس سے پہلے توبہ کر لے, ہے کہ نہیں؟ لیکن اگر حاکم تک بات پہنچ گئی تو اس کے اوپر حد کا نافذ ہونا ضروری ہے. دوسرے اعمال جو ہیں گناہ ان کے اوپر کوئی حد متعین نہیں ہے شرعی طور پر, جیسے ازواج مطہرات کے ساتھ گستاخی کرنے کی کوئی حد متعین نہیں ہے, یہ حاکم کے اوپر یہ چیز چھوڑی گئی. اور میں نے بھی اس کے سلپ کو سنا ہے, اس میں اس نے کوئی شک نہیں کی وہ گستاخی کی ہے, لیکن میں سمجھتا ہوں کہ اس مسافر اگر وہ غلطی اپنی مان رہا ہے اور آئندہ ایسا کرنے سے کر رہا ہے, اور یہ کہ لا علمی کی بنیاد پر ظاہر بات ہو کوئی عالم نہیں وہ ہے, اور ایسی بھی غلطی کیا ہے, صرف یہی نا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ازواج مطالعہ کو پیدا نہیں کر سکے, ہے کہ نہیں؟ تو اگر ایسی غلطی ہے اور اس نے پیسے میں غلطی ہے, اپنی بات پر آیا نہیں ہے, اس سے توبہ کر رہا ہے تو اسے توبہ کا موقع دینا چاہیے. عجیب مسئلہ ہمارے یہاں ہے, بات میں لمبی نہیں کرنا چاہتا, ہمارے یہاں عجیب مسئلہ ہے کہ ہر آدمی حکم اور فتوا اپنے ہاتھ میں لے لیتا ہے. ضرورت یہ ہے کہ اگر اس سے غلطی ہوئی تو اس چیز کو گورنمنٹ اس سلسلے میں دخل دے, گورنمنٹ حد کے نافذ کرنے کی وہ ذمہ دار ہے. ہر آدمی کے ہاتھ میں فتوا نہیں کہ اپنے ہاتھ سے حد نافذ کر دے, اس کے بعد اسے علماء کی کمیٹی کے سامنے پیش کیا جائے, علماء اہل حدیث ہیں, گورنمنٹ ہے نا, فتوا پیش, اس کے بعد جو ہے گورنمنٹ یہ فیصلہ کرے کہ ہاں بھائی علماء کا فتوا اس سلسلے میں کیا ہے, آیا اسے قتل کیا جائے, اسے سزا دی جائے, اسے جیل میں ڈالا جائے. اب اس طریقے سے اس کے پیچھے پڑ گئے, نتیجہ کیا ہے کہ باطل طاقتیں اس کو اپنے قریب لائیں گی, اور جیسا کہ پہلے بھی دوڑیا تھا, پہلے بھی دوڑیا تھا, اللہ نے کہے کہیں سے دوبارہ دوسری طرف جو ہے نہ وہ پلٹ جائے, ہے نا. تو اس لیے نہیں کہا بھائی اس طرف کوئی دفاع کرنے والا نہیں. اب اگر وہی کوئی ہوتا, اس کا کوئی تائید کرنے والا کوئی بڑا حاکم ہوتا اور یہ ہوتا, لوگ کھڑے ہو جاتے, ہے نا. تو جو کوئی بھی گستاخی کرے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی شان میں, صحابہ کرام کی شان میں, کس قسم کی, چاہے وہ مسلمان ہے, غیر مسلم ہے, مالدار ہے, غریب ہے, ضرورت یہ ہے کہ ہم لوگ اپنے ہاتھ میں اس کا فیصلہ نہ لے لیں, اسے علماء کی ایک کمیٹی کے سامنے پیش کیا جائے, پھر پوچھا جائے کہ ہاں بھائی اس سلسلے میں آپ لوگوں کی کیا رائے ہے, علماء جو فیصلہ دیں اس کے اوپر عمل کیا جائے.
اگلا سوال ہے, ساتھی پوچھتے ہیں کہ نماز جنازہ جہری پڑھ سکتے ہیں یا نہیں پڑھ سکتے, اور اسی طریقے سے نماز جنازہ کا صحیح طریقہ کیا ہے, اور نماز جنازہ میں تکبیرات کے وقت رسول اذان کرنا چاہیے یا نہیں.
جہاں تک پہلی بات کا تعلق ہے جہری, یہ حضرت عبداللہ ابن عباس کی جو حدیث بخاری شریف میں ہے اس کے بظاہر سے ہی پتہ چلتا ہے کہ جہری نماز آپ نے پڑھی تھی یا انہوں نے پڑھائی, یا کم سے کم ان کے پڑھانے سے جواز کا پتا چلتا ہے. دوسری بات, جہاں تک نماز جنازہ کا طریقہ ہے, نماز جنازہ کا طریقہ عام ہے کہ انسان ظاہر بات ہے وہ شرائط کو محفوظ رکھے جو کسی بھی نماز کے ہوتے ہیں, یعنی طہارت ہے, قبلہ رخ ہونا ہے, ایک نہیں ہے نیت کرنا, یہ ساری چیزوں, اس کے بعد قبلہ رخ کھڑے ہو کر کے وہ پہلی بار اللہ اکبر کہے, پھر اس میں کیا پڑھے گا, سورہ فاتحہ پڑھے, اور پھر دوسری سے بھی ملا سکتا ہے, پھر اللہ اکبر کر کے درود شریف پڑھے, پھر اللہ اکبر کہہ کر کے دعا پڑھے, اس کے بعد ایک طرف یا دو طرف سلام پھیر دے, ہے کہ نہیں. تیسری بات, جہاں تک تعلق ہے کس کا, نماز جنازہ میں رکعہ اذان کا, یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے مرفوعاً ثابت نہیں ہے, البتہ حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہما کا عمل صحیح سند سے ثابت ہے. تو اب اگر کوئی شخص تھا کہ عبداللہ ابن عمر کے بارے میں توڑ کر کے کہ وہ سنت نبی کے بڑے رسیا تھے اور بڑا اہتمام کیا کرتے تھے, اس سے اس حدیث کو تقویت دے کر کے اگر رسول اللہ کرتا ہے تو مجھ سے پر کوئی عیب نہیں لگاتی, اور اگر کوئی نہیں کرتا ہے تو ہم اس کو مجبور نہیں کرتے.
اگلا سوال ایسا بھی پوچھتے ہیں, حدیث عمر تو ان عبادل الناس کا مفہوم کیا ہے؟
عمر تو ان عبادل الناس, مجھے لوگوں سے قتال کا حکم دیا گیا ہے, یعنی حتیٰ یقون, یہاں تک کہ لا الہ الا محمد رسول اللہ, اور ان چیزوں کا اہتمام کرنے ہے کہ نہیں. کہنے کا مطلب ہے کہ اصل چیز ہے کہ ہمیں اس کی دعوت دینی ہے, ہم دعوت دیں گے ہر ایک کو دیں گے, ہماری دعوت کے سامنے جو آدمی رکاوٹ بنے گا اس سے ہمیں قتال کا حکم ہے, ہماری دعوت کے سامنے جو رکاوٹ بنے گا اس سے ہمیں قتال کا حکم نہیں. اس کا نہیں ہے کہ ہم نے کسی سے کہا بھائی لا الہ الا اللہ کہو, اور اگر وہ نہ کہے تو اس کو قتل کر دیں, حدیث کے مفہوم نہیں ہے, اور نہ ہی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایسا کیا ہے, نہ ہی صحابہ کرام کی زندگی میں ایسا رہا ہے.
جزاکم اللہ خیر, سیریز 69 پیش کی گئی ہے, وقت ابھی ہو چکا ہے, سوالات ابھی باقی ہیں, انشاءاللہ تعالی باقی سوالات کے جوابات اگلی مجلس میں دیے جائیں گے. ہمارا نمبر نوٹ فارما ہے 0502627622. جزاکم اللہ خیر, السلام علیکم و رحمۃ اللہ وبرکاتہ.